إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے رہیں، شریعت کی حدود کو باقی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ان کو حکم دیا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہی ہیں، ان میں سستی کیے بغیر، ان میں کوتاہی کیے بغیر اللہ کے ان تمام احکام کو ظاہراً و باطناً بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے دو حکم یہاں پر ایمان والوں کے لیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا تم لوگوں نے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور تمام مخلوقات کا مربی ہے، ان کا پورے نظام کا چلانے والا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ واقعی اس سے ویسا ڈرا جائے جیسا کسی سے نہیں ڈرا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ قلب کی سطح پر ایک انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ سے بے فکر نہیں ہو، وہ اللہ کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہو، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں لیے پھرتا ہو، کہ ایک دن اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک دن اس سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا تقاضا ہے، ویسا ڈرو، ورنہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خوف اللہ نے رکھا ہے اور انسان ڈرتا ہے، کبھی تجارت کے نقصان کے اندیشے سے ڈرتا ہے، کبھی دشمنوں سے ڈرتا ہے، کبھی کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، کبھی ناکامی سے، کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی بیوی کے سلسلے میں، کبھی رشتہ داروں کے سلسلے میں، کبھی دشمنوں کے معاملات میں آدمی ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر کسی اور کے ڈر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جو وقتی ہو اور انسان کراہت کے ساتھ اس سے ڈرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو قلب کی سطح پر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کے احساس سے اللہ سے دبنا، ڈرنا، اور عمل کی سطح پر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بنے رہو، مسلمان ہی مرنا، ایسے مرنا کہ اللہ کے نافرمان نہ رہو، اللہ کی شریعت کو پھلانگ کے اللہ کی حدود کو پار کر کے بھاگنے والے، فرار ہونے والے بن کے مت مرو، اللہ کی شریعت کے دائرے میں جینے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کی مرضیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بن کر جیتے رہو تاکہ اسی حال میں تم کو موت آئے۔ اچھے جیو تاکہ اچھے مرو، مسلمان فرما بردار بندے بن کر جیو ساری زندگی، کہ جس وقت بھی موت آئے تو تمہارا وہ لمحہ اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ظاہر بات یہ ہے کہ اگر قلب میں تقویٰ ہوتا ہے تو جسم میں طاعت ہوتی ہے۔ جب آدمی کا دل متقی ہو جاتا ہے تو جسم مسلمان ہو جاتا ہے، جس قدر تقویٰ میں کمی ہوتی ہے اسی قدر انسان کے اعمال میں نافرمانی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا بدن صحیح چلتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے پورا بدن بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ انسان پہلے قلب کی سطح پر بگڑتا ہے، پھر عمل کی سطح پر بگڑتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، لہذا نتیجتاً اس کا عمل بھی بگڑتا ہے۔ اعمال کا بگاڑ دراصل انسان کے ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آدمی کے اعمال کا بگاڑ، عملی زندگی کی خرابی، انسان کے دل، اس کے ایمان، اس کے تقویٰ کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختصاراً دین کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ تمہارا دل متقی ہونا چاہیے اور تم عملی زندگی میں فرما بردار ہونا چاہیے۔ اگر آدمی ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اللہ کے نزدیک ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ولایت کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ویسے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے اور کیا اس کا تقاضا ہے؟ کہتے ہیں اَن يطاع فلا يعصى، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یعنی اللہ سے ڈرتے رہو ایسا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اللہ کا حکم توڑا نہ جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں واقعی اللہ کا تقویٰ، اگر ایک انسان حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں تین باتیں ہونی چاہیے، کہ ایک انسان اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، آدمی حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے لیکن کچھ غلطی بھی کر رہا ہے، ایک حکم آدمی پورا کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جھگڑا بھی کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے۔ تو زندگی میں انسان کے عام طور سے ایک حکم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حکم توڑنے کا مزاج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ کہ جو کرنے کو کہا ہے وہ کرے، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچے، فلا یعصى، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، آدمی اللہ کو یاد کرے بھولے نہیں، اللہ کو بھولے نہیں۔ کہ ایک آدمی کبھی کبھار یاد کر لیا اللہ کو اور عام حالات میں اللہ کو بھولا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو یاد رکھے، اپنی زندگی کے تمام احوال میں اپنے قلب کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ کرے جس میں اللہ کی رضا وہ دیکھ رہا ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہر عمل میں اخلاص اور طاعت اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو ہر حرکت پر اللہ کی طرف دل ضرور جائے گا۔ آدمی سوچے گا ایسا کیسا اللہ کو ہر وقت یاد کرو، آدمی اپنے تمام اقوال میں اور اعمال میں یہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، اور اس سے میں چاہتا کیا ہوں۔ جب آدمی کے ہر عمل میں یہ کیفیت آ جائے اور ہر عمل کے ساتھ یہ سوچ بن جائے، اپنے آپ وہ اللہ کا دائمی ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ تھوڑی بہت غفلت اور بات ہے، لیکن ایک آدمی کبھی کبھار اللہ کو یاد کرے، یہ ایمان والے کے لیے بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرے تو ایسا یاد نہ کرے کہ صرف ڈر اس کی زندگی میں ہو، خالی ڈر رہا اللہ سے۔ صرف ڈر بھی دین کی کمزوری کی علامت ہے، صرف ڈرنا اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت بھی آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی اشد محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو واقعی اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کا ادب اور تعظیم، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا احترام کرنا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کا احترام، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، یعنی آدمی کا ذہن یہ ہو کہ اللہ نے کیا نہیں دیا مجھ کو۔ ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے کیا نہیں دیا۔ دیکھیے جملہ ایک ہی ہے، اللہ نے کیا نہیں دیا، اس کو آپ چاہے تو ایسا کریں، اللہ نے کیا نہیں دیا، تو آدمی سوچنے لگ جائے کیا نہیں دیا اپنے کو، یہ نہیں دیا، موٹر، بنگلہ، گاڑی، جبا، جو بھی ہے نہیں دیا اللہ نے، اور آدمی سوچے اللہ نے کیا نہیں دیا اپنے کو، یعنی جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس سے زیادہ دیا۔ جو کچھ چاہیے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آدمی اللہ کا شکر کرے اور ناشکری نہ کرے، اپنے دل میں ناشکری کے جذبات آنے نہیں دے۔ ظاہر بات ہے جو انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے مانے گا، وہ نعمتوں میں کھونے کی بجائے اللہ کے شکر میں کھو جائے گا۔ آدمی نعمتوں میں کھوئے، اس سے بہتر یہ کہ آدمی اللہ کے شکر میں، اللہ کی یاد میں کھو جائے، اس کو ہر نعمت اللہ کی یاد دلانے والے۔ واقعی کیا انسان کی کیفیت ہوگی کہ کوئی بھی نعمت دیکھتا ہے وہ لگتا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ تو یہ ایک عام کافر سے اللہ، یعنی ایک کافر سے ایک مومن کو ہٹا کے اللہ کی طرف پھیرنے والا ہے۔ دنیا میں نعمتیں سب کو ملتی ہیں، کچھ نہ کچھ نعمت ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر مومن نعمت پا کر نعمت میں کھو جاتا ہے، اور مومن نعمت پا کر اللہ کا ہو جاتا ہے، بتا اللہ نے کیا دیا، الحمدللہ، تو اس کا دل نعمت میں نہیں کھو رہا، اس کو لذت مل رہی ہے، اس کو بہت اچھا، کیا اچھا دیا اللہ نے، بہت اچھا دیا اللہ نے، ویری گڈ، لیکن دل کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف اس کا دل جانا، یہ اس کی نعمت کی لذت کو ایمان کی لذت کے ساتھ ملا کے اور نور علی نور بڑھا دیتا ہے اس کو۔ کہ آدمی کی نعمت کی لذت کے ساتھ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہو، اللہ سے قرب محسوس ہو، اللہ کا اس پر احسان کرنے والا ہونے کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو کہ میرا اللہ میرے پر احسان کرتا ہے، کتنا اچھا اللہ ہے۔ کیا کیفیات ہیں، آپ غور کریں کبھی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک آدمی کا یہ محسوس کرنا کہ میرا رب مجھ پر بڑا احسان کرنے والا ہے، یہ کیفیت بہت قیمتی ہے جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی انسان۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا تقویٰ کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہیں، اللہ کو یاد کیا جائے بھولنا نہیں، اور اللہ کا شکر کیا جائے ناشکری نہیں۔ یہ اللہ سے واقعی تقویٰ اس کو کہتے ہیں، واقعی تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ ایک انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، وہ دنیا کی چیزیں بھول جائے، اللہ کو نہیں بھولے۔ بتائیے اس سے زیادہ برا غلام کون ہوگا جو اپنے مالک کو بھول جائے؟ یہ غلام اپنے مالک کو بھول گیا ہے، یعنی اس سے برا غلام کون ہے؟ اس کا کام ہے کہ اپنے مالک کو یاد رکھے۔ اسی لیے ایک بندے کی زندگی میں سعادت اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، دن کے اوقات میں، زندگی کے ایام میں، جوانی، بڑھاپا، خوشی، غم، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، وہ اللہ سے ہر حالت کو جوڑنے والا ہو۔ تکلیف آئی اللہ کی طرف سے، اللہ ہٹا میری تکلیف، راحت آئی اللہ تو کتنا اچھا تو نے نعمت راحت عطا فرمائی، تیرا بڑا احسان ہے اللہ اور اس کو باقی رکھ۔ ہر حال میں اللہ سے جڑنا، یہ چیز جو ہے یہ انسان کی قلب کی حیات ہے، یہ انسان کی دنیاوی لذتوں سے اعلیٰ لذت ہے۔ یہ جس کو توفیق مل جائے واقعی اس کو اللہ کے قرب کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی ذکر کس کو کہتے ہیں، جیسے ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی دین میں کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کے بارے میں، وہ افضل الذکر و انفعہ ما واقع فیہ القلب اللسان وکان من الاذکار النبویہ وشہد الذاکر معانیہ و مقاصدہ۔ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ذکر، اور وہ ذکر جس سے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ انفعہ، کیا ہے سب سے افضل ذکر، کون سا ہے کیفیت کے اعتبار سے، اور کون سا ایسا ذکر ہے جس سے سب سے زیادہ آدمی کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ذکر ہے ما واطع فیہ القلب اللسان، کہ جس میں آدمی کا دل اور اس کی زبان دونوں میں موافقت ہو، کہ زبان سے ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ، زبان سے بول رہا ہے اور دل بول رہا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں، عیوب، نقائص سب سے پاک ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اس کو موت نہیں، وہ ظلم نہیں کرتا، سارے عیوب سے پاک۔ تو ایک سبحان اللہ زبان سے بول رہا ہے لیکن دل اس لفظ میں دل اس کے ساتھ ہے۔ ما واطع فیہ القلب اللسان، نمبر ایک۔ نمبر دو، وکان من الاذکار النبویہ، وہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سے کوئی ذکر ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور تین، وہ شہد الذاکر معانیہ و مقاصدہ، اور ذکر کرنے والا اس کے معنی کو سمجھتا ہو اور اس ذکر کے مقصد کو سمجھتا ہو کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہنے سے میں نے کیا کرنا چاہیے، یہ میرے سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا احساس رکھتے ہوئے جب آدمی ذکر کرتا ہے اور جب زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، دل کہیں اور کھویا نہیں رہتا ہے بلکہ زبان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس ذکر میں یہ سب سے افضل حالت ہے ذکر کرنے کی, اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو. اگر آج مسلمانوں کے حالات پر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ واقعی اس بات کا اہتمام نہیں ہے, اسی لیے ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے ہر چیز سے, فضول میں, جھوٹ میں, دھوکے میں لگنے سے اچھا ہے کہ آدمی کم سے کم زبان سے تو کر لے, لیکن واقعی وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی بغیر چبائے کھانا نکلتا چلا جائے, پیٹ میں گیا بھائی, بھوک مٹی, لیکن ہاضمہ خراب ہوگا, فائدہ وہ نہیں ہوگا جو واقعی چبانے سے ہوگا. تو ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ذکر نمبر ایک, زبان سے نکلتے وقت الفاظ جب نکل رہے ہیں دل اس کے ساتھ ہو, کہیں اور کھویا ہوا نہ. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حساب بھی چل رہا ہے, میٹنگ میں جانا ہے, فلاں چیز باقی ہے, اس اتنا خرچہ, یہ ہوا, آپ شاپنگ کو جانا ہے, تو ذکر کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, لیکن بیک گراؤنڈ میں ملٹی پروسیسنگ, پیچھے بھی چل رہا ہے کچھ, ایک اور پروسیس پیچھے چل رہا ہے جو مین پروسیس ہے, اس کی وجہ سے یہاں غلطی ہو رہی, اس کی وجہ سے وہاں غلطی نہیں ہوتی. آپ بتائیے ایک آدمی کی نماز سے اس کی سوچ میں کچھ غلطی ہوتی کیا؟ اس کی سوچ سے نماز میں غلطی ہوتی. پاورفل کون ہے؟ پاورفل وہ جو بیک گراؤنڈ میں پروسیس چل رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی دو زبان سے کلمات نکال رہا ہے, الحمدللہ بول رہا ہے, سبحان اللہ بول رہا ہے, اس وقت میں بھی دل اس کے ساتھ نہیں کر سکتا, اتنا بھی اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں, اتنا بھی اس کو اللہ کی معیت نہیں چاہیے کہ وہ اپنا دل تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ کے ساتھ نہ کرے, تو کیا بولیں گے؟ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے, آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کہ کہیں اور دیکھ رہا بول رہا آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت نیک آدمی ہیں, اور ایسا آپ کو دیکھ رہے نہیں, آپ بولیں یہ دل سے نہیں بول رہا ہے. آپ کا گھر دیکھا, ہاں بہت نیک آدمی ہیں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ بہت بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, اور آپ کو دیکھ رہے نہیں, مطلب آپ کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا. آپ بولیں منہ سے بول رہا ہے, کچھ چاہیے اس کو, خالی زبان سے بول رہا ہے, جھوٹی بات کر رہا ہے. تو واقعی آدمی جب ایک چیز دل سے بولتا ہے اس کی بات بات ہوتی ہے, وہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں, دل اس کی موافقت کر رہا ہے. ایک بار بولے آدمی الحمدللہ, لیکن دل سے واقعی دل اس کا پورا شکر ٹپک رہا ہو, دل سے اس کے وہ کلمات بھیگ جائیں شکر میں, کیا اللہ تو نے احسان کیا میرے پر, الحمدللہ, سبحان اللہ, سارے جھوٹے معبودوں کا انکار اس میں ہو, اللہ کی عظمت, اللہ کی پاکی دل میں آ جائے, اللہ سارے عیوب سے پاک ہے, لا الہ الا اللہ بول رہا ہو, اللہ کے برابر کسی کو رکھنے کی اس کی دل کوئی برابر نہیں, اللہ برابر بولنے لائق بھی نہیں ہے کوئی, ہونے لائق تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, اتنا بڑا اللہ ہے, اتنا عظمت والا ہے. یہ کیفیات کے ساتھ جب آدمی ایک بار لا الہ الا اللہ بولے, کیسا ہوگا وہ, 99 دفتر اڑیں گے ہوا میں, اور ایک جو ہے وہ کلمہ ایک پرزہ اشہد و لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جھکے گا وہ, ہے نا, 99 دفتر والا آئے گا نا قیامت کے دن, ایسا ہی بولے گا کہ لا الہ الا اللہ, ایسا بولے گا, اس کا پاور ہوگا, آخری وقت میں اسی کیفیت کے ساتھ اس نے بولا ہوگا کہ اب اس کے سوا کچھ بچانے والا نہیں میرے پاس, تب جا کے اتنا وزن. کلمات کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے, اس کے بولنے میں وزن ہوتا ہے. دیکھیں نماز تو سبھی ہی پڑھتے ہیں, ذکر سبھی ہی کرتے ہیں, تلاوت سبھی ہی کرتے ہیں, پھر کیوں وہ چیز نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس عمل میں وہ جان نہیں ہے اس کے. اس عمل میں جان کہاں سے آتی ہے؟ اندر سے آتی ہے, دل سے آتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نمبر ایک کہ سب سے افضل ذکر اور سب سے نفع والا ذکر وہ ہے جس میں آدمی کا قلب اس کی زبان کے ساتھ موافقت کرے. اور دیکھیے بہت سارے لوگ لے کے بیٹھتے ہیں تسبیح اور چل رہا ہے, انگلیاں ذکر کر رہی ہیں اور زبان سے بھی کلمات نکل رہے ہیں, لیکن دکان میں بیٹھ کے پورے گاہک کون آ رہا کون جا رہا ہے, گاڑی کون سی آ رہی کون سی جا, دھیان نہیں ہو اس کا. اگرچہ یہ بھی فضولیات سے بہتر ہے, لیکن یہ ثابت ہے تسبیحات کا اس طرح سے مسبحہ جس کو کہتے ہیں اس سے گننا وہ ثابت نہیں ہے, انگلیوں پر گننا چاہیے, اور انگلیوں سے گن رہا ہے تو زبان اور دل کی موافقت بھی ہونا چاہیے. تو کتنے لوگ ہیں جو معلوم نہیں ہزار چالیس ہزار دو لاکھ کتنے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بار تو ایسا پڑھ لیں کہ واقعی اس میں ان کا دل اس کے ساتھ ہو، اس کی کیفیت دل میں محسوس کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں، یا ہو، اللہ ہو، یا اسی طرح سے ایسے اذکار کرتے ہیں، دعائے گنج العرش، تو ایسے اذکار کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے ہیں، جو ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں شیطان ٹھوکر پتھر ڈال دیتا ہے بیچ میں، جہالت کا، بدعت کا، شرکیات کا، کہ آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت جامع بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل ترین نفع والا ذکر وہ ہے جس میں دل اور زبان میں موافقت ہو، دو، وہ نبوی ذکر ہو، ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، اور تین، آدمی کو اس ذکر کے معنی معلوم ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کا مقصد معلوم ہو کہ یہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیوں بلوا رہا میری زبان سے، خالی بولوں اس لیے، یا اس کے بولنے میں مجھ سے اور کچھ چاہا جا رہا ہے کہ میں زبان سے کہوں تاکہ اقرار ہو میرا، میری زندگی اس کو بیکنگ دے رہی۔ تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے، ابن قیم نے اس کو الوابل الصیب میں بات کہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ذکر کی کیا فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، عقل مند آدمی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، اور آدمی کے عقل مند نہ ہونے بلکہ جاہل اور بے وقوف نادان ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ سب سے پہلی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اپنے سے زیادہ اللہ ہے، کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، نعمت عطا کی، محاسبہ کرے گا قیامت کے دن، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو بھول کے نہیں چلے گا، اللہ کو بھول کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں استعانت کے اعتبار سے اور مسائل کے حل کے اعتبار سے، نہ آخرت میں نجات اور فلاح کے اعتبار سے، اللہ کو بھول نہیں سکتے۔ تو سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ رات دن آ رہے جا رہے کے بعد ایک حکمت ہے، اس میں نظام چل رہا ہے بہتر انسان کے لیے، اور ساری مخلوقات جن کی بناوٹ جیسا اللہ نے ان کو بنایا بہت میننگ فل ہے، واقعی ویسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہی ہے سب کچھ۔ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ نشانیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو آدمی عقل مند ہے اس کو ان نشانیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی ہے وہ سفر میں جا رہا ہے اور راستے میں مائل سٹونز ہوتے ہیں، 40 کلومیٹر بچا، 20 بچا، 10 بچا، 15، 10، جو بھی بچا، اب پہنچ رہا ہے، پھر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں سے جاؤ، وہاں سے جاؤ، اب کسی کو وہ سائن سمجھتی نہیں ہے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے، گنتی کچھ نہیں آتی اس کو، اس کے لیے کچھ مطلب ہے اس کا؟ اس کے لیے بس وہ لکیریں اور فوٹو اور ڈیزائن ہے، کچھ اس کا سگنیفیکنس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے وہ کچھ مانا، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آتا نہیں، وہ تو وہ ہے وہاں پہ لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کائنات میں نشانیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی قدرت کی، لیکن ہر آدمی ان کو دیکھ کے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ واقعی جس کے پاس تھوڑا وقت ہے، وہ رکتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جس پر سے ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ان پر سے گزر جاتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں۔ کتنے پھل آدمی کھاتا ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے
کیسا بنایا اللہ نے اس کو؟
کوئی کمپنی پیکنگ ایسی آتی ہے کیا؟ اتنا صاف کہ باہر کا کورنگ اس کا الگ ہے اور اندر اتنا نرم اور اتنا نازک اور اتنا کیسا پھل اللہ نے بنایا. اور برابر سیٹنگ انار دیکھیے آپ, انار آپ دیکھیے کیسا ہے, پارٹیشن ہے اس کے اپنے اپنے برابر, اور ایک کے ساتھ ایک اس کے دانے کیسے جڑے ہوئے ہیں, کیسا کلر ہے, اندر بیج ہے اور باہر کیسا ایک دم شفاف. اور باہر سے دیکھیں گے تو کیسا, باہر سے اس کے لیے وہ کوٹنگ ویسی ہے, اس کو چھیلتے ہیں اس کے اندر سے کھاتے ہیں, اس کی لذت کیسی, باہر کا چھلکا کھا کے دیکھو, اندر کھا کے دیکھو, باہر کھائیں گے تو کیسا ہے اور اندر کھائیں گے تو کیسا ہے, اور جھلی کیسی اس کے لیے کیسا بنا, اندر کے اندر کیسا پروڈکشن نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی کمپنی ایسی ہے جو اندر سے پیکیجنگ ہوتی ہو, کہ باہر سے تو بند تھا ہو, اندر ہی برابر سیکشن بن گئے اس کے اور بیج جڑ گئے ایسے برابر کہ وہ نکالیں گے تو آسانی سے نکل سکتا ہے, کھا سکتے ہیں اس کو, اور وہ الگ ہو جاتے ہیں بیج اس سے. کیا ہے, ایک ایک پھل دیکھیے آپ کیسا ہے, اللہ کی طرف سے نظام. تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, جو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے. الذین یذکرون, کون ہی عقل مند؟ اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد. عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تفکر اور ذکر ہو, غور و فکر اس کے اندر ہو اور اللہ کو یاد کرنے کا مزاج ہو. یہ دو چیزیں جس کے اندر ہیں وہ عقل مند ہے. جو دکھتے ہوئے کا مطلب سوچنے کی کوشش کرے, جو دکھ رہا بس دکھ رہا ایسا نہیں, اس کا کیا مطلب ہے, بادل آ رہے ہیں, پانی برس رہا ہے, سردی گرمی بارش, یہ سب کیا ہے, اس کو انٹرپریٹ کرے, اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے, غور کرے اور نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی ہے, اور کوئی ہے اللہ کو یاد کرے, اللہ کا یاد, اللہ کو یاد کرے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, کہ جو کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مخلوقات میں آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں, اور ان کی زبان سے اس غور و فکر کے بعد یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے, تو تمام عیوب سے کمیوں سے پاک ہے, تیری کائنات بتا رہی کتنی پرفیکٹ ہے, تو کتنا پرفیکٹ ہوگا, زمین و آسمان, انسان کا اپنا ڈھانچہ, جانوروں کا ڈھانچہ, پیڑ پودے, موسم, ہوا, پانی, مٹی, آگ, یہ سب بتا رہا ہے بنانے والے نے بہت صحیح بنایا ہے. وہ صحیح بنانے والا کیسا ہوگا پھر, بنایا ہوا اتنا پرفیکٹ تو بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہوگا. تو یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں سبحانک. کائنات میں غور کرنے کے بعد آدمی کے دل میں کیفیات کیا پیدا ہوتی ہیں, اللہ عیب والا نہیں ہے, کائنات کتنی پرفیکٹ ہے, اللہ عیب والا نہیں ہے, سبحانک. لیکن پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے تمام عیوب سے, اور اللہ نے ایسی کائنات بنائی جو عیوب سے پاک ہے, لیکن میرے اندر کتنے عیب ہیں, کیا میں واقعی اللہ کا حق ادا کرتا ہوں کیا, میری عملی زندگی کتنی بگڑی ہوئی ہے, شہد کی مکھی دیکھو, چونٹی دیکھو, مچھلی دیکھو, پرندے دیکھو, سب کچھ دیکھو, برابر اپنا کام کر رہے ہیں بے عیب, اور میری زندگی میں کتنی بے عملی, کتنی کوتاہی, اللہ کے حکم کتنے ٹوٹ رہے ہیں, میری زندگی پوری کائنات کے مقابلے میں کتنی عجیب الگ ہے, اس میں نقائص ہی نقائص ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, فوراً احساس کہ اب میرا کیا ہوگا پھر, تو فوراً اللہ کی پاکی کے احساس کے بعد ایک آدمی کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں, اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے, کیونکہ میں ویسا نہیں بن پایا جیسا بننا چاہیے تھا. دیکھیے اس کو چین آف تھاٹ بولتے ہیں, اور قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کی ذہنیت کو پڑھتی ہے کہ برابر, یعنی اس کا ذہن کیسا جا رہا ہے, اس کے کیا اس کے جذبات پیدا ہونے چاہیے, برابر قرآن اس کو پن پوائنٹ کرتا ہے کہ کائنات میں غور کیا اور کائنات کا پرفیکٹ ہونے کا احساس پیدا ہوا, اس سے جب کائنات کو دیکھا اتنی اچھی تو پھر بنانے والا کتنا اچھا ہے, پھر بنانے والا پرفیکٹ, بنی ہوئی کائنات پرفیکٹ, اور میں فوراً اس کائنات کے کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں کتنا برا, اپنی کوتاہیوں پر نگاہ, تو میں برا تو میں پھر کیا کروں ابھی, تو پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے جذبات, اے اللہ ویسا میں نہیں ہوں جیسا باقی کائنات اتنی اچھی, میں برا, اللہ معاف کر دے مجھ کو, عاجزی کے کلمات اور توبہ اور استغفار کے کلمات, سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بے وجہ پیدا نہیں کیا, کیونکہ اتنی ساری کائنات پرفیکٹ ہے, کامل بے عیب کائنات, یہ بے وجہ بن سکتی ہے؟ ایک دم میننگ فل چیز ایک میننگ لیس پرپس کے لیے بن سکتی ہے؟ ایک بامعنی کائنات بے وجہ بنا دے اللہ, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے اس کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے, مومن کے ذہن میں, عقل مند کے ذہن میں, اے اللہ تو پاک ہے, تو نے یہ سب بے مطلب نہیں بنایا ہے, کچھ مقصد سے بنایا ہے, کیا مقصد ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد ایک دن محاسبہ ہوگا, تو اے اللہ اس دن تو مجھ کو عذاب سے بچا رہے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, اے اللہ مجھ کو تو اپنی جہنم کی آگ سے بچا لے, اس کے عذاب سے بچا لے. تو یہ جو کلمات ہیں, کائنات کو دیکھ کر اپنی ذات میں غور کر کے اللہ کی پاکی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کا پیدا ہونا, یہ واقعی انسان کی عقل کا کمال ہے. انسان کامل العقل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اللہ کے بے عیب ہونے کا احساس اور اپنے برا ہونے کا احساس اللہ کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے, اور اس کا دل اللہ کی طرف لپکتا ہے کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو میرا بیڑا پار نہیں ہوگا, میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا جنت میں, میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا, اتنی بے عیب کائنات اور میرا عمل, نیکیاں بھی میری عیب والی ہیں, میری نیکیاں بھی عیب والی ہیں, اگر میری نیکیوں کا ہی محاسبہ ہو, گناہ تو چھوڑ دو, کہ تیری بڑائی کا, تیری پاکی کا, تیرے بے عیب ہونے کا تقاضا یہ ہے, تیری عظمت کا تقاضا ہے کہ میری نیکی بھی بے عیب ہونا چاہیے. بادشاہ کو پھٹی پرانی چیز دیتے کیا؟ سڑے ہوئے پھل بیچتے بادشاہ کو؟ بادشاہ کو بادشاہ کی طرح اس کی لائق جو چیز ہے وہ گفٹ میں دینا پڑتا ہے, وہ رب العالمین ہے, اس کے پاس ہم اپنے نیکیاں بھی اگر بھیجیں تو ویسی ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہمارے پاس. یہ جو احساس ہے کمتری کا, کہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اپنے کمتر ہونے کا احساس, یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو واقعی یہ انسان عقل مند ہے جو اپنی اصل حیثیت کو اس نے پہچانا. عقل مندی کیا ہے؟ چیزوں کو ویسا دیکھنا جیسا کہ وہ ہیں. وضع الشیء فی موضعہ, چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا, یہ حکمت ہے. اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی, اور اپنا کمتر ہونا, دونوں کا احساس جمع, یہ کیفیت جس کے آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے, واقعی ایمان کا کمال اس کو نصیب ہو گیا. یہاں اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ دنیا میں کھوئے نہیں رہتے ہیں, دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ سے جوڑ کے, دنیا کو دیکھتے ہیں آخرت سے جوڑ کے, دنیا کو دیکھتے ہیں, آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں تو اس میں کھو نہیں جاتے ہیں, بلکہ فوراً قیامت کے منظر کی طرف لوٹتے ہیں, آخرت ان کے دل میں آ جاتی ہے فوراً, دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کرتے ہیں. اس کو جتنا سمجھائیں گے اتنا کم ہے, آپ غور کریں اس میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں, آل عمران کی آخر کی آیات, سورہ آل عمران کی آخر کی آیات ہیں, آپ نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ جو یہ پڑھے اور اس میں غور نہ کرے. ابن حبان کی روایت سے وہ آدمی ناکام ہو گیا جو ان آیات کے بعد بھی غور و فکر نہ کرے. مومن وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے۔ تو اسلام انسان کو غور و فکر سکھاتا ہے، اور انسان کو وہ غور و فکر سکھاتا ہے جو اللہ کی طرف پھیرنے والا ہو۔ دیکھیے سائنسداں کا غور و فکر کیسا ہوتا ہے، بارش کیوں ہوئی، کیوں ہوئی بھائی، تو یہاں سے بادل آئے، وہاں سے سردی ہوئی، گرمی ہوئی، جو بھی ہوا ہوا، بارش، اچھا 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 بارش اس لیے آئی کیا؟ اس میں وہ یہ کھو دیتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کو پانی ملتا، تو یہ سسٹم بنایا کس نے؟ وہ یہاں تک نہیں جاتا، وہ تو بس ہم یہاں تک ہی آ سکتے ہیں، اس کے آگے ہماری صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ ایمان سے کاٹ کے آپ دنیا کو دیکھو تو ساری دنیا بے معنی ہو جاتی ہے، ایک مشین بن جاتی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جب آدمی جوڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر، بارش ہو رہی پہلی اور آپ نے قمیص اتار دی اپنی اور آپ نہا رہے ہیں بارش میں، پہلی بارش میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی تازہ اپنے رب کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیں بارش ہے لیکن بارش میں نہا رہے ہیں اور دھیان کس کی طرف ہے؟ میرے رب نے اس کو برسایا ہے، اور بارش برس رہی تو کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صیبا نافعا، بارش کی دعا ہے، ابھی آئے گی بارش، یہ سنت ہے، بہت سارے لوگ بارش آئی بارش آئی، یہ کوئی دعا ہے بارش کی، ہر وقت کے لیے ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب بارش ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ایسی بارش برسا جو نفع والی ہو۔ بارش نفع والی بھی ہو سکتی ہے اور مصیبت والی بھی ہو سکتی ہے، تو بارش، اے اللہ ایسی بارش برسا جو نفع والی ہو۔ تو مومن کائنات کے واقعات سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے واقعی ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی ہر ہونے والی چیز سے۔ تو پہلی چیز ذکر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا، کائنات میں غور کرنے والا اور اللہ سے اس کو جوڑنے والا، یہ آدمی دنیا کے عقل مند انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ کوئی عہدے پہ ہو یا نہیں ہو، یہ عقل مند ہے۔ وہ عقل کیا کام کی جو روپے پیسے ہی کو جانتی ہو اور اپنے سے اوپر کے حقائق کو اپنے مالک کو نہیں پہچانتی ہو، ایسی عقل کیا فائدے کی؟ تو عقل مند آدمی وہ جو مالک کو پہچانے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یعنی سب سے زیادہ عقل مند انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امی تھے لیکن پڑھے لکھوں کے ٹیچر تھے، اور آج بھی دنیا کے پڑھے لکھے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو تو سمجھ میں آ رہا کتنے سمجھدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت مبارکہ تھی کہ آپ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام حالات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں حیض سے ہوتی اور آپ اپنا سر میری گود میں رکھ دیتے اور لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے۔ بیوی کی گود میں قرآن پڑھنا بہت مشکل چیز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو بیوی سے قرب ہے لیکن اس حال میں بھی اللہ کا کلام انسان پڑھے، اور حیض سے ہے، ناپاک نہیں ہو گئی ہے، عورت کو عزت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرے دینوں میں آپ دیکھیے عورت حیض کی حالت میں دور، تو پانی میں بھی ہاتھ نہ ڈالے ہو، لیکن ہمارا نبی اس کو اتنی عزت دے رہا ہے عورت کو کہ حیض کی حالت میں ہے، نبی کا ہاتھ پاؤں سر، سب سے شرف والی چیز کیا ہے انسان کے بدن میں؟ سر، کس کا؟ نبی کا، اور سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ قرآن۔ دیکھیے کہ حیض کی حالت میں ہیں لیکن آپ اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، کہ قرب ہے اس سے جو بیوی ہے، لیکن واقعی اس حال میں بھی کس سے قریب ہے؟ اللہ رب العالمین. اسی آخری اوقات میں بھی آپ کا سر رہتا ہے عائشہ کی گود میں اور آپ کی زبان سے کلمات کیا ہیں؟ الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس وقت میں. یہ اللہ کی یاد ہے کہ آدمی غفلت کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرے، غفلت کے احوال میں بھی اللہ کو یاد کرے. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی ایسے احوال میں اللہ کو یاد کر لے. بازار میں کھڑا ہے، دیکھ رہا سب بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے، اس وقت میں اس کا دل اللہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، اس کے دل میں اللہ معاف کر دے مجھ کو، اللہ میری مغفرت فرما، استغفر اللہ میں بھول گیا تھا، تھوڑی دیر یاد آ گیا اس کو، اللہ اکبر اس کی زبان سے کلمہ. ایسے وقت میں جب آدمی ذکر کرتا ہے واقعی اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ آدمی غفلت کو دیکھے اور اس غفلت میں اللہ کو یاد کرے. اس بھیڑ میں جو اللہ کو بھولی ہوئی ہے، ایک بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ ثابت کر دیا اس نے، رجسٹر میں آ گئے، یہ ایسی جگہ پہ ذکر کیا جہاں پہ کسی نے نہیں کیا، ایسا ہونا چاہیے. بلکہ ایک پہاڑ پر سے ایک آدمی گزرے جس نے اس پر ذکر کیا اللہ کا، اور دوسرا پہاڑ جس پر سے نہ گزرا ہو کوئی ایسا، یہ پہاڑ اس پہ فخر کرتا ہے، میرے پہ سے ذکر کرنے والا گیا، وہ پہاڑ فخر کرتا ہے. الترغیب و ترہیب میں اس کو منذری نے ذکر کیا، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اتنا ذکر کی اتنی زیادہ فضیلت، اور بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا جو روایت ہے سلسلے میں، اتنی قیمتی چیز ہے ذکر اللہ کا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بلکہ نماز جو ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، اس عبادت کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. صرف ہاتھ پاؤں چلانا نہیں، جیسے آدمی ڈوبتا ہوا تیر رہا ہو. ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رحم فرمائے، آدمی کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے اور دل آزاد ہے، ہاتھ بندھے ہیں لیکن دل اور زبان چل رہی ہے. کبھی کبھی تو خود کو معلوم نہیں کون سی صورت پڑا ہے، روٹین بن گیا ہے، کتنے رکو کیے کتنے سجدے کیے. کبھی کبھی بھول جانا ایک اور بات ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہر دو ایک دن میں ہو جاتا ہے. اور اگر پوچھا جائے امام صاحب کون سی صورت پڑھے، آدمی ایک آنکھ باریک کر کے سوچتا کون سی صورت پڑھے، چاہے وہ تیسویں پارے کی کیوں نہ ہو، یاد نہیں اس کو کیا صورت پڑھے، دھیان ہی نہیں اس کا. ہماری عبادات میں دھیان نہیں ہے. نماز جیسی عبادت کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں. یہ پاور ہے اس کے جملے کا، اننی ان اللہ، اننی کے بعد پھر آنا آ رہا ہے، میں اننی ان اللہ، کوئی اور نہیں، میں اللہ ہوں. اننی ان اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب طور پہ گئے تو اللہ نے پہلا پیغام یہ دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، کسی اور کی نہیں. وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر، کیوں؟ میری یاد کے لیے. نماز قائم کر کیوں؟ نماز کا مقصد ہے ایک، نماز کا مقصد اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر کتنا بڑا ہوا، آپ سوچئے، نماز سارے اعمال میں سب سے افضل، اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ تاکہ تو اللہ کو یاد کرے. وأقم الصلاة لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اسی لیے مجاہد کہتے ہیں أقم الصلاة لتذکرنی فیہا، نماز قائم کر تاکہ تو نماز میں مجھے یاد کرے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے نماز، نماز کا مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کیسے؟ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے بدن سے، قال سے بھی اور حال سے بھی. دیکھیے سجدے میں آدمی کیا کرتا ہے، اللہ اکبر بول کے سجدے میں گیا ہے، تو زبان سے کیا بول رہے ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اور سر کہاں رکھ رہا ہے؟ زمین پر ہے. تو اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں چھوٹا ہوں، میرا کوئی بڑا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ اکبر. اور سجدے میں کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے. میں کیسا ہوں؟ نیچا. بولنے کو ابھی اچھا نہیں لگتا نا، میں نیچا ہوں، میں گھٹیا ہوں، میں گرا ہوا ہوں اللہ کے. اپنا واقعی احساس ہمارے اندر بڑا، میں بہت بھاری ہوں، معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ ابھی آدمی اپنے آپ کو گرا ہے اللہ کے سامنے. اسی لیے سجدے میں دیکھیے کتنا اعلیٰ، وہ کیا وقت ہے وہ، کہ زبان سے کلمات اللہ کی بڑائی کے نکل رہے ہیں، اور اپنے جسم کا سب سے اشرف حصہ ناک رکھ زمین پہ، تیری ناک زمین پہ رکھ، بہت بڑی ناک ہے تیری، پیشانی رکھ زمین پہ، ہاتھ رکھ زمین پہ، گھٹنے زمین پہ، پنجے زمین پہ، پوری باڈی کے جتنے پارٹس ہیں مین مین، سر سے لے کے پاؤں تک سب زمین پہ ہے، ہاتھ بھی زمین پہ، پیشانی زمین پہ، ناک زمین پہ، اور گھٹنے زمین پہ، اور پنجے زمین پہ، سب زمین پہ، تیرا پورا وجود رکھ زمین پہ. اور زبان سے کیا بول؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو سب سے اونچی ہے، میرا رب سب سے اونچا ہے. تو نماز اللہ کی یاد، واقعی جو آدمی سجدے میں اس بات کو اپنے دل میں لائے، میں بہت گرا ہوا، نیچا، ایک دم گھٹیا ہوں، اللہ بہت اونچا ہے، واقعی اس کا ایمان بڑھے گا ایک سجدے سے. لیکن ہم لوگ سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ہر ایک کو معلوم ہے، نہ جانے کون کہاں ہوتا ہے، دھیان کدھر ہوتا ہے. وہ قرب کی کیفیت ہے وہ اللہ سے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب بندہ اللہ کے تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نفی کی کا کمال ہے، اور اللہ کی عظمت کے اقرار کا کمال ہے. اللہ اکبر بول کے گیا ہے، سبحان ربی الاعلی بول رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھیے، یعنی جتنی بات اس میں کہی جائے کم ہے. سبحان ربی الاعلی، اور ہم کیسا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جتنا جلدی بول کے کیسے تو نکلو، جیسے کوئی آدمی اس کی منڈی پانی میں ڈبائی ہوئی ہو. کوئی آدمی ہے اس کا سر پکڑ کے پانی میں ڈبو دیے، کیسا باہر نکلتا، ایسا نماز میں سے باہر نکلتا آدمی، کتنا جلدی نکلے اتنا اچھا. کیا ہے؟ سجدے میں سر ٹکایا، جیسے کوئی کی بورڈ پہ آدمی ٹائپ کر رہا ہے، ایسا سر ٹکایا اٹھا، ٹکایا اٹھا. کیا ہے؟ کوے کی طرح. یہ نماز کی چوری ہے، اللہ کا احسان، اس پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ تو بری چوری ہے. کہ ایک آدمی دیکھیے کلمات کیا ہیں، سبحان ربی الاعلی، تعریف کے دو کلمات یہاں پر ہیں. کسی کی تعریف دو طرح سے، اللہ کی تعریف دو طرح سے کی گئی ہے. ایک اللہ کے عیوب کا انکار ہے، یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اور دو، اللہ کی اچھائیوں کا اعلیٰ ہونا بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک دم زیادہ. ایک آدمی بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی بہت مستی کرتا ہے، یہ بہت سیدھا آدمی ہے، لیکن غصہ آیا تو سمجھنے کا فرعون کو دو قدم پیچھے چھوڑ دے گئے. کیوں؟ آدمی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اچھا ہونے کا مطلب برا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، برائی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ کی یہاں جب تعریف بیان کی جا رہی ہے تو صرف تعریف نہیں ہے کہ اللہ میں اچھائیاں ہیں، اللہ کی اچھی صفات ہیں، ٹھیک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. تو یہ دو طرح سے تعریف ہے، عیوب کا انکار اور خوبیوں کا اعلیٰ ہونا. اس سے بہتر کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ اس حالت میں آدمی بول رہا ہوتا ہے سجدے میں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، واقعی کیفیت کے ساتھ آدمی اس کو بولے، اذکار کو اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جیسا کہ ابن قیم نے کہا ہے. تو نماز کے بارے میں کہتے ہیں، نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے غفلت کی مذمت کی ہے. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دھیان ہونا چاہیے وہاں نہ ہو، کہیں اور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت. جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان نماز میں ہونے کی بجائے نماز سے مسجد سے باہر لگی ہوئی اس کی گاڑی پر ہے کہ بچے سیٹ پھاڑ تو نہیں دیں گے. بہت لوگوں کو فکر ہوتی ہے, بہت خاص طور سے رکشہ والوں. تو آدمی مسجد میں ہے, اس کا دل مسجد کی چار دیواری میں ہے لیکن اس کا دل باہر ہے, تو یہ کیا ہے؟ اب غفلت ہے. اب اس میں سمجھ میں نہیں آیا کتنی رکعت میں نے پڑھی, تو غافل ہو گیا. تو غفلت کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی کہ اللہ سے غافل ہو جانا, دنیا میں کھو جانا, اللہ کو بھول جانا, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس, اللہ کے احسانات, اللہ کے بارے میں بھول جانا. اللہ نے برا کہا ہے اس کو. اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ, سورہ الاعراف آیت نمبر 205. کیا کہا اللہ نے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ, ذکر کر اپنے رب کا, اپنے رب کو یاد کر, اپنے رب کو یاد کرتا رہ, فی نفسی کا اپنے جی میں, تضرعن گڑ گڑا کر, گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کر تضرع کے ساتھ, کہ ایک انسان ایسے وقت میں پکار رہا ہو کسی کو کہ اب امید نہیں, کوئی بچانے والا بچانے کے لیے تیار نہیں ہے, بولے بچاؤ مر جاؤں گا میں, بچاؤ مجھ کو, کتنا گڑ گڑا کے بولے گا آدمی, ارے اللہ کے لیے بچاؤ میرے کو, تو کیسا آدمی ایک دم ایسا ترس آ جائے, ایسا آدمی کسی کے آگے گڑ گڑا کے پکارتا ہے اس کو, اللہ کو ایسا پکارو تضرعن وخیفتن, اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پکارو, اس کو یاد کرو, ودون الجہر من القول, اور پکار پکار کر نہیں, چپکے چپکے, وخیفتن چپکے چپکے اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو, ودون الجہر من القول, اور چیخ کر اللہ کو مت پکارو, چیخ کر مت پکارو, بالغدو والآصال, صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو, صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو, ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں سے مت بن جانا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو یاد کرو, صبح شام یاد کرو, ڈرتے ڈرتے گڑ گڑا کے یاد کرو, چیخ چیخ کر نہیں, ادب کے ساتھ اللہ کو پکارو, اور غافل مت ہو اللہ سے, بھولو مت اللہ کو, غفلت میں مت پڑ جاؤ, یاد رکھو اللہ کو. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس بات سے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ایمان والے کہیں اللہ کو بھول نہ جائیں, اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کی یاد سے جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ آنا شروع ہوتے ہیں, فسق, گناہ, شریعت کی خلاف ورزی, بے حیائی اور برائیاں زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے. دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں برائیاں آتی ہیں, دل سے ذکر نکلتا ہے زندگی میں گندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ الکہف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اور ایسے آدمی کے پیچھے نہ ہو جانا, ایسے آدمی کی مت ماننا, ایسے آدمی سے متاثر مت ہونا جو من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ غافل ہے. واتبع ہواہ, اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ پورا افراط والا ہے, حد پار کر چکا ہے وہ. اس آدمی کی بات مت ماننا جس کا دل اللہ کی یاد سے کیا ہے؟ غافل ہے, اور اس کی زندگی میں خواہشات کا غلبہ ہے, وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے شریعت کے پیچھے نہیں, وہ اللہ کی رضا نہیں اپنے نفس کی رضا پوری کرتا ہے. لہذا اس کا معاملہ کیسا ہو گیا ہے؟ کوئی حد بندی اس کی زندگی میں ہے؟ حلال حرام کی تمیز نہیں, نیکی اور گناہ کا فرق نہیں, اس کی زندگی میں تقویٰ کا کوئی التزام نہیں, اب اس کی زندگی میں کوئی حدیں نہیں, اور سارے گناہ کرنے والا بن جاتا ہے. جب آدمی اللہ کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر زندگی میں گناہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا ذکر نہ کرنا انسان کو گناہگار بنانے کی پہلی سیڑھی ہے. گناہگار بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ الحشر میں فرماتا ہے آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھیے پھر یہاں وہی آیا، کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے ان کے سلسلے میں ان کو بھول میں ڈال دیا، اپنے انجام کے بارے میں وہ بھول میں پڑ گئے. اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق ہیں جو اللہ کی شریعت توڑتے ہیں. تو آدمی جب اللہ کی یاد چھوڑتا ہے تو نتیجتاً اللہ کی شریعت بھی توڑتا ہے. اللہ کی یاد چھوڑنے سے اللہ کی شریعت توڑنے کا مزاج انسان میں پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے احکام پر بھی چلنے کا مزاج انسان میں بنتا ہے. ذکر انسان کے قلب کے لیے حیات ہے. آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک آدمی زندہ ہے کیسے معلوم پڑتا؟ آدمی دیکھتا ہے سانس لے رہا ہے، آ رہی جا رہی سانس، یا اگر اندھیرا ہے تو آدمی نبض دیکھتا ہے، دل کی دھڑکن دیکھتا ہے، اچھا چالو ہے کام، ابھی گیا نہیں ہے. مسلسل سانس لینا، مسلسل دھڑکن کا چلتے رہنا، نبض کا برابر چلتے رہنا، مسلسل چلتا رہے تو زندہ ہے آدمی. تو جیسے جسم کی حیات ہے کہ دل دھڑکتا رہے، خون جسم میں دوران کرتا رہے، سانس آدمی کی چلتی رہے، اسی طرح سے دل کی روحانی حیات یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو. اس کی دل کی زندگی اللہ کی یاد ہے. روح آدمی کے جسم میں ہے تو آدمی کیا ہے؟ زندہ ہے. اور گئی تو آدمی کے جسم سے روح نکل گئی، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، تھوڑی دیر پہلے تھا، یہ سانس لے رہا تھا، سانس بند ہو گئی اس کی، تو اب کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں برابر اس کے اتنے ہی ہیں. کیا ایسا نہیں کہ ہاتھ کم ہو گیا؟ نہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک سب جیسا کہ ویسا ہے، لیکن اب کیا فرق کیا ہو گیا؟ اس کے اندر ابھی ایک چیز نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ روح اس کے اندر نہیں. اب یہ مر گیا، اب یہ دفن کرنے لائق ہو گیا، اب یہ رکھنے لائق نہیں ہے، گیا ہی ہے. یہ گیا یہ ہے نا، نہیں اصلی گیا وہ اندر کا. وہ رہتا تو اس کو رکھتے، کوئی آدمی کوئی سویا ہوا اس کو لے جا کے دفن کرتا، گیا ہے نہیں، سویا ہے، اندر والا ہے ابھی باقی اس کے. لیکن جب مر جاتا ہے تو اب اندر کی روح نہیں ہے، اگرچہ ہاتھ پاؤں اس کے ہیں لیکن یہ بھی اب خراب ہوگا. تو جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بھی سڑنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے کیسا عجیب معاملہ ہے. جب انسان کی زندگی سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو اس کے اعمال بگڑنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں عبادات میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے الدعوات میں. اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ ویسے ہی جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہوتی ہے. ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو بھول جانے والا، ان کو اگر ان کی مثال دینا ہے تو ان کی مثال کے لیے کون ہے؟ ایک زندہ اور ایک مردہ. ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور ذکر نہیں کرنے والا، اللہ کو بھول جانے والا، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، مردہ ہے، یہ مر گیا ہے، یہ اس کا دل مر گیا ہے، اس کی جو ہے قلب کی حیات ختم ہو گئی. علماء نے کہا یہ کس اعتبار سے ہے کہ آدمی جب زندہ ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کو آپ چبھو کچھ، فوراً آدمی کیا کرے گا؟ نیند میں بھی مچھر کاٹتا ہے اگر آدمی کو، کیا ہوتا ہے نیند میں بھی آدمی، اس کے ڈیفنس چالو رہتا ہے اس کا، نیند میں بھی آدمی اپنے آپ کو، سامنے سے کوئی اگر آدمی کے بیل آ رہا ہے اس کو سینگ لے کے آدمی کیا ہو جاتا ہے بازو. کوئی آدمی اس کو مارنے جاتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے اس کے, اس کو شعور ہے, اس کو احساس ہے. لیکن جب آدمی کے اندر سے اس کے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے, شعور ختم ہو جاتا ہے, پھر کیا اچھا کیا برا, کیا گناہ کیا نیکی, کیا حلال کیا حرام, اس کے دل سے اللہ کی یاد نکل گئی, اس کو کوئی شعور نہیں کہ کیا اس کو نقصان پہنچائے گا کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا, سب ختم. جس آدمی کو, جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد نہیں کرتا, ان کی مثال زندہ مردہ کی طرح ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں الذکر للقلب مثل الماء للسمک, بہت عمدہ مثال دی ہے. کہتے ہیں کہ ذکر, اللہ کی یاد آدمی کے دل کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی, جیسے مچھلی کے لیے پانی. فکیف یکون حال السمک اذا فارق الماء, دیکھو مچھلی کا کیا حال ہوگا جب وہ پانی سے الگ کر دی جائے. ابن قیم نے الواب الصیب میں اس کو ذکر کیا ہے. مچھلی کو پانی سے الگ کریں تو کیا, آپ نے کیا دیکھا زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, پہلے کیا ہوتا ہے؟ تڑپتی ہے, اور پھر اس کے بعد بوڑھا ہونے تک تڑپتے رہتی, وہ تڑپتی تڑپتی تڑپتی, ایک وقت کی بات کیا ہو جاتی, مر جاتی ہے. دیکھیے اتنی اچھی عمدہ مثال ہے کہ جب آدمی اللہ کی یاد سے عاری ہو جاتا ہے, جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے, تو وہ دل بے چین ہو جاتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا ہے. اور دو, وہ دل مردہ ہو جاتا ہے, اس میں خیر اور شر کا کوئی احساس نہیں رہتا ہے. اس کو آپ چبھو تو بھی کچھ نہیں, اور اس کو آپ کچھ لیتے کیا, لو نوٹ بھی بتائے تو کچھ نہیں, کھانا بھی بتائے تو کچھ نہیں, مر گیا وہ, اب ختم ہو گیا, اب اس کا احساس نہیں رہا, نہ فائدے کے لیے وہ آگے بڑھے گا, نہ نقصان کے لیے پیچھے ہٹے گا. تو کہتے ہیں کہ دل کے لیے اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے, دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے, ویسا دل کا حال ہوتا ہے جب اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہم کو بے چینی کیوں ہو رہی ہے, وہ کچھ اور ہی چیز کر کے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی پکنک سے اپنے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی فلموں سے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی کھانوں کے ذریعے سے, کوئی لباس کے ذریعے سے, کوئی ڈرگس کے ذریعے سے, کوئی گانے کے ذریعے سے, سکون نہیں ملتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے پین کلر ہوتا ہے, وہ پین کلر ہوتا ہے تھوڑی دیر. اس کو بچے کو جیسے کچھ زخم ہو, اس کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ دے دیا جائے, روتے روتے وہ آئس کریم کھا لیتا ہے, جب آئس کریم ختم پھر سے آ رہا دکھ رہا, پھر سے شروع, پھر سے شروع ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے لیے اس کو اس تکلیف سے, اس بے چینی سے اس کو پھیرتا ہے, لیکن واقعی اس کی بے چینی کو ختم نہیں کر سکتا. پھر جہاں تھے وہیں, وہ خالی پن, وہ کھویا پن, وہ کچھ چاہیے سب رہ کے بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ اللہ نہیں ہے تیرے پاس, تیرے پاس اللہ نہیں ہے, تیرے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے, تیرا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے, سسٹم خراب ہو گیا تیرا, اللہ کی یاد نہیں تیرے دل میں, جو پورا نظام ہونا چاہیے قلب کا نہیں ہے تیرا صحیح. تو کہتے ہیں کہ جب آدمی کا دل اللہ کے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے, ویسے ہی جیسے مچھلی پانی سے الگ کر دی جائے. بلکہ بعض عبادات میں, اعمال میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو, خشوع خضوع اور اللہ کی طرف دھیان نہ ہو, نماز وغیرہ وغیرہ اعمال, تو ان کی کیفیت بھی بگڑ جاتی ہے. اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ ایسے اعمال, کہتے ہیں وہ روح الاعمال, ذکر کیا ہے, اعمال کی روح ہے. وہ روح الاعمال الصالحہ, نیک عمل کی روح اللہ کی یاد ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, صرف جسم کی نماز نہیں ہونا چاہیے, دل کی بھی نماز ہونا چاہیے, آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نیک اعمال کی روح ہے ذکر. فَإِذَا خَلَ الْعَمَلُ عَنِ الذِّكْرِ كَانَ كَالْجَسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ, جب آدمی کا نیک عمل اس سے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے, یا ذکر آدمی کے نیک عمل میں نہیں ہوتا ہے, اللہ کی یاد کے بغیر آدمی نیک عمل کرتا ہے, تو وہ نیک عمل ایسا ہوتا ہے جیسے بے جان جسم ہو. بے جان جسم کی طرح ہے. اس لیے کئی نمازیں انسان پڑھتا ہے سالوں سال, لیکن وہ نماز گناہ سے اس کو نہیں روکتی ہے. مجھے ایسی کسی آیت قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فلاں آدمی نمازی لیکن اس کی نماز پڑھ کے بھی کیسے برے برے کام کرتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی نماز ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. سب سے اہم چیز جو اس کی نماز میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی یاد, وہی اس میں نہیں ہے. بس دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہا ہے, وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس میں اللہ کی یاد, اللہ کا دھیان نہیں ہے. دو رکعت آدمی پڑھے ایسی, لیکن اس دو رکعت میں اللہ کی طرف, اللہ کی عظمت کے احساس اور اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ وہ دو رکعت ہو, وہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. وہ زندگی بھر کی ان عبادات سے قیمتی ہے جس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. آدمی عمل کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں اس کو معلوم ہے, مسجد میں آیا. اب امام صاحب سلام سے پہلے تو جا نہیں سکتے, ابھی رہنا تو ہے ہی نا ابھی امام صاحب کے پیچھے. ایک بار انٹری ہوگی تو اب ایگزٹ نہیں ہو سکتی. جب اب انٹری کے لیے یہ خود اختیار ہے, میں کب شریک ہوں یہ خود اختیار ہے. ایگزٹ امام صاحب کے ساتھ اس کو جانا ہے باہر. جب اس کو معلوم ہے 10 منٹ امام صاحب کے ساتھ اس نے اب رہنا ہی ہے ناؤ میں, اب کود نہیں سکتے ہیں, تو اس وقت کو کیوں آدمی یہاں وہاں لگا ہے؟ اب یہاں تو لگنا ہی ہے وقت, 10 منٹ امام صاحب کے ساتھ دینا ہی دینا ہے. تو کیوں نہ یہ 10 منٹ اچھے سے اللہ کو دے, برے کیوں دے؟ کیوں نہ اس میں آپ بولے اب تجارت میں جا سکتا ہے, اب کچھ اور کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب ادھر ریسٹرکٹڈ ہے, یہ ابھی لاک ہو گیا ہے, جیسے اونٹ باندھ دیا جائے. اب یہ باندھ دیا گیا ہے, اب یہ آدمی اب کیوں نہ, چونکہ وہ واقعی ادھر ہے, وہ بھاگ نہیں سکتا ہے, دل کو بھی کیوں نہ پابند کر لے آدمی. ایک دل ہی تو رہ گیا نا, اور مین یہی ہے, اصل تو وہی ہے, اصل باندھنے کی چیز وہی ہے, اصل نماز کی قیمت بڑھانے والی چیز تو دل ہی ہے. تو آدمی ہاتھ پاؤں تو پابند کر لیتا ہے, دل کو کھلا چھوڑ دیتا ہے, اصل وہ پابند کرنے کی چیز ہے. تو 10 منٹ آدمی سوچے, اب جا رہا ہے, جب اللہ اکبر جب کر رہا ہے آدمی, تو بولے اب سب چھوڑ کے اب صرف نماز, نماز کی سوا کچھ نہیں. ایسا اگر آدمی کر لے تو واقعی اس کی نماز قیمتی بن سکتی ہے. ارادے سے کہے نہیں اب صرف نماز, لیکن دنیا دار آدمی ہو تو یہ 10 منٹ بھی یوٹیلائز کرتا ہے. اس 10 منٹ میں وہ کام کر لیتا ہے جو باہر جا کے کرنا ہے, پوری پلاننگ کر لیتا ہے. ہم نے عبادات کو بھی دنیا کے کاموں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کیا ہماری نماز, کیا ہماری عبادت ہے؟ اللہ رحم فرمائے. تو نماز یا عبادات ہے, ہو گیا وقت 5 منٹ, کہ ایک آدمی اگر عبادت کرے جس میں یاد نہ ہو اللہ کی, وہ ایسا عمل ہے جو ایسا جسم ہو جس میں روح نہ ہو. مدارج السالکین میں ابن القیم نے کہا ہے. اسی طرح سے دعوت دین, کسی کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں, اس میں بھی بعض اوقات ایک آدمی میں ریاکاری اور نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کا ذریعہ, بلکہ بعض اوقات ناامیدی آدمی میں آ جاتی. سامنے والے کو آپ سمجھا رہے ہیں, سمجھا رہے, کہہ کا مانتا ہو نہیں مان رہا ہو, آپ کچھ بھی بولو وہ نہیں مانتا, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ یا مایوسی پیدا ہو جاتی, ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو دین سمجھا رہا ہو تو اس وقت میں اس کا دل اللہ کی طرف ہو, کہ اس کو ہدایت کون دے گا, اے اللہ اس کو ہدایت دے. دل میں یہ کیفیت ہو, میں سمجھا رہا تو صحیح اس کو, لیکن یہ مانے گا کب؟ جب وہاں سے فیصلہ ہوگا. تو جب ایسا دل اللہ کی طرف لگے گا تو یہ بس سلوکی کرے گا, تب بھی کیا ہوگا, اللہ دیکھ رہا, تو میں اللہ کی طرف سے آفیشلی دعوت دے رہا ہوں, تو میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھ کو ثواب دے گا, اللہ غافل نہیں ہے. اور میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. اخلاص ہونا چاہیے, نام کے لیے نہیں کہ کیسا پرفارمنس ہے اس کا, بلکہ اخلاص کے ساتھ دعوت دینا. اور نہیں ماننے والے سے ہمت نہیں ٹوٹے گی, میں نے میرا کام کیا, اللہ میرا ثواب مجھ کو دے گا. تو ایک آدمی دعوت کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو, دو دو رسول ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں, دونوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوك بآياتي, تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ جاؤ, دونوں جاؤ کدھر؟ فرعون کے پاس. اور ولا تنیا فی ذکری, میری یاد میں کوتاہی مت کرنا. دعوت کے لیے بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس, اور دعوت کے حکم کے ساتھ اللہ کی نشانیاں لے کر جاؤ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ جاؤ, اور یاد رکھو میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا. تو معلوم ہے کہ دائی کے لیے اللہ کی یاد بہت قیمتی چیز ہے. ایک آدمی جب دین کی دعوت دے رہا ہو تو اس وقت اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہونا چاہیے, اس سے اس کا عمل بھی صحیح ہوگا اور اس سے اس کی ہمت بھی بندھے گی, مایوس بھی نہیں ہوگا, بے اصولی بھی نہیں کرے گا. یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ہے. اسی طرح سے آدمی کے دل میں ذکر کی رغبت نہ ہونا اور ذکر میں لذت نہیں آنا, یہ دل کے بیمار ہونے اور اللہ سے دور ہونے کی واضح علامت ہے. یہ اللہ سے دور ہے کہ قریب ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ ذکر میں دھیان نہیں لگتا, ذکر کرتے وقت دل اللہ کی طرف لپکتا نہیں ہے, تو یہ اللہ سے دور ہے. کسی رشتہ دار سے آدمی کا بہت تعلق ہو اور بہت سالوں کے بعد آ رہا ہو تو اس سے ملاقات کا جب دل میں خیال آتا ہے کتنا دل لپکتا ہے اس طرف. ایسا ہوتا ہے کہ آیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی چلتا ہے, بہت دل لپکتا ہے اس طرف. تو اللہ کی طرف, اللہ کو میرا رب ہے جس سے ایک دن مجھ کو ملنا ہے, مرا ملا, جیسے مر گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اسی لیے علماء نے کہا, ابن قیم کہتے ہیں کہ جیسے آدمی مرتا ہے اس کو اللہ کے پاس لوٹایا جاتا ہے. اس لیے اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے مرتے وقت, اور اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے. جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا پسند کرتا ہے, جو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اسے ملنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ کب کے لیے ہے؟ موت کے وقت ہے, اور موت کے وقت مومن بہت چاہتا ہے اللہ سے ملنا ہے میرے کو, اس کی روح جو ہے اللہ سے ملاقات کا شوق لیے ہوتی ہے. کافر نہیں چاہتا ہے کیونکہ یہ قیدی ہے, بھاگا ہوا ہے اللہ سے, اب پولیس پکڑ کے لے جا رہی اس کو, بادشاہ کی خدمت میں اب سزا ملنے والی ہے, وہ نہیں چاہتا ہے نکلنا جسم سے, اس کی روح نہیں چاہتی ہے, فرشتے کھینچ کے نکال کے اس کو نکالے آ سکتے. لیکن مومن, مومن کو کہتے ہیں چل اطمینان والی روح, چل اپنے رب کے پاس, چل اب بہت تھکا تو اب چل, بہت تکلیف اٹھایا تو صبر کیا, یہ شریعت وہ حکم وہ حکم پابندی پابندی, چل نکل ابھی آزاد, اس کو نکالتے شوق کے ساتھ نکلتا, اب چاہتا ہے نکلے اللہ کے پاس جانا ہے اس کو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفقد الحلاوة فی ثلاثة اشیاء, حسن بصری تابعین میں سے ہیں, کہتے ہیں تین چیزوں میں مٹھاس لذت تلاش کرو, تم کو ملتی کہ نہیں ملتی؟ ایک فی الصلاۃ, نماز میں, نماز میں مٹھاس ملتی کہ نہیں تم کو دیکھو. وفی الذکر, اور اللہ کے ذکر میں. وفی قراءۃ القرآن, وقراءۃ القرآن, قرآن کی قرأت میں دیکھو تم کو نماز پڑھتے وقت, اللہ کو یاد کرتے وقت اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت میں تم کو لذت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی, دیکھو ذرا. فَإِن وَجَدْتُمْ, اگر ملتی ہے لذت بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ, اور اگر تم کو اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے, یعنی خیر کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے, تمہارے لیے خیر کا دروازہ بند ہے, تمہارے اور اللہ کے بیچ میں اب کیا ہے, دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے, بند ہے دروازہ, اللہ سے قرب کا دروازہ بند ہے. دیکھو تم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا. مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. بلکہ ذکر کا نہ کرنا یہ دروازہ بند ہے, یعنی دل پر پردہ تمہارے آ رہا ہے, یہ منافقین کی صفت ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. کہ آدمی کا دل مومن نہ ہو, چاہے زبان سے آدمی کہہ رہا ہو کہ میں ایمان والا ہوں اور میں مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان کی تو فرمایا ان المنافقین یقادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے، جی چراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. بہت مصیبت آئی ایسا کھڑے ہوتے ہیں. اور يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، نہیں کے برابر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. منافقین، منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اللہ نے یہ قرآن میں کہا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142، بلکہ ایک جگہ کہا سورہ التوبہ آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کی سزا میں اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسق لوگ ہیں. منافق کون ہیں؟ یہی تو فاسق لوگ ہیں. اصل فسق یہی ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق توڑ دے، اللہ کو بھلا دے. سارے فسق کی جڑ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھلا دے. تو یہ ذکر کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ذکر کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا صورت ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اور کیا اس کی یعنی حدیثوں میں اس کی بڑائی آئی ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں دیکھیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.